بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پروردگار، تو جسے جہنم میں ڈال دے گا، گویا اسے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پروردگار، ہم نے اس منادی کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پروردگار، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما، اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار، جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اسے عطا فرما، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 سے 194 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس پہ شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اسلام پلس، اور یہی پروگرام یعنی اسلام پلس ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام نیم نگاہ پیش خدمت ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور نیم نگاہ میں سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایرانی قوم نے اتحاد و یکجہتی سے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ظلم و استبداد کا مقابلہ کیا اور سامراج کو بری طرح سے شکست دے دی۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے دورے انقرہ کے موقع پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اور دیگر اعلی عہدیداروں سے ملاقات کی ہے۔ نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان میں مزید 2179 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ کورونا سے 65 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ عبوری حکومت کے قیام کا شوشہ بیرونی مداخلت کا راستہ ہموار کرنے کی غرض سے چھوڑا جا رہا ہے۔ لیجے سامعین، اب سماعت فرمائیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایرانی قوم نے اتحاد و یکجہتی سے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ظلم و استبداد کا مقابلہ کیا اور سامراج کو بری طرح سے شکست دے دی۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے ہفتے کے روز عشر فجر کی آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم نے اپنے اتحاد سے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامراجی طاقتوں کا بھرم توڑ کر رکھ دیا اور ایران سے شاہ امریکہ اور سامراجیوں کو نکال باہر کیا۔ انہوں نے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کو تاریخ کا بے نظیر واقعہ قرار دیا اور کہا کہ ہزاروں سال کے بعد ایرانی قوم نے بوسیدہ شاہی سلطنت کا تختہ الٹ کر ملک میں عوامی دینی حاکمیت قائم کی۔ قابل ذکر ہے کہ یکم فروری سن 1979 کو اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے 15 برس کی وطن سے دوری اور جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے کے بعد ایرانی عوام کے زبردست اور مثالی استقبال کے ساتھ ایران کی اپنی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے دورے انقرہ کے موقع پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اور دیگر اعلی عہدیداروں سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے علاقائی دورے کے 5ویں مرحلے میں انقرہ میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات اور گفتگو کی، جس میں باہمی تعلقات کے فروغ، علاقے کی صورتحال اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ اور ترک صدر نے اس ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں باہمی تعاون میں توسیع کی ضرورت پر زور دیا اور خطے کے استحکام کے تعلق سے تہران اور انقرہ کے کردار پر تاکید کی۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے ترک ہم منصب چاوش اوغلو سے ملاقات اور تہران انقرہ تعلقات کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا تھا۔ بعد ازاں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ ایٹمی معاہدے میں واپس آئے اور پابندیوں کو ختم کرنے کے اپنے وعدوں پر عمل کرے۔ وزیر خارجہ نے ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں نئے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے بیان کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ اس معاہدے میں واپسی اور اس پر عمل درآمد کرنا اب امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر محمد جواد ظریف کا کہنا تھا کہ امریکہ، ایران اور 5 دیگر ملکوں نے طویل مذاکرات کے دوران تمام معاملات پر غور و خوض کے بعد ایٹمی معاہدے پر دستخط کیے تھے اور سلامتی کونسل سے اس کی توثیق بھی کرائی تھی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ تعلقات کمیشن نے ایٹمی معاہدے میں کسی نئے رکن کے اضافے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے قومی سلامتی اور خارجہ تعلقات کمیشن کے ترجمان ابوالفضل اموی نے کہا کہ تہران جامع ایٹمی معاہدے میں سعودی عرب کے کسی بھی کردار کا قائل نہیں ہے۔ قومی سلامتی اور خارجہ تعلقات کے پارلیمانی کمیشن کے ترجمان نے واضح کیا کہ ایٹمی معاہدے کے ارکان واضح ہیں اور ان کا ذکر سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 میں بھی صراحت کے ساتھ موجود ہے، بنابراین اس معاہدے میں سعودی عرب کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود سعودی عرب کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، البتہ تہران باہمی تکنیکی معاملات پر ریاض کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ایران کے قومی سلامتی اور خارجہ تعلقات کے پارلیمانی کمیشن کے ترجمان نے مزید کہا کہ ایک اہم موضوع جس پر سعودی عرب سے جواب طلب کیا جانا چاہیے وہ اسلحے کی بے تحاشا خریداری اور یمنی عوام کے خلاف اس کے اقدامات کا معاملہ ہے۔ نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ جاری ہے، جبکہ ہریانہ کے بعد اب این سی آر میں بھی انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کی سرحدوں سنگھو، ٹیکری اور غازی پور بارڈر پر بہت بڑی تعداد میں کسان جمع ہو گئے ہیں اور 26 جنوری کے بعد کی صورتحال کے پیش نظر اب مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی کسانوں کی حمایت کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ غازی پور بارڈر پر ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور سیکورٹی فورس کے اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب حکومت نے سنگھو، ٹیکری اور غازی پور بارڈر کے آس پاس کے علاقوں میں 31 جنوری کی آدھی رات تک انٹرنیٹ سروس منقطع کر دی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے یہ قدم احتیاطی تدابیر کے طور پر اٹھایا ہے، جبکہ کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انٹرنیٹ سروس بحال کرے۔ کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ مہا پنچایت کے بعد مزید ہزاروں کسان دہلی کی جانب کوچ کر رہے ہیں۔ دریاسنا، ہریانہ، پنجاب اور اتر پردیش میں کسان دہلی بارڈر پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں کسانوں نے بھوک ہڑتال بھی کی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت کسانوں سے بات چیت کے لیے تیار ہے اور ہمارے اور کسانوں کے درمیان صرف ایک فون کال کا فاصلہ ہے۔ نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کے پیش نظر ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے کل جماعتی کانفرنس کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کسانوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اب بھی چاہتی ہے کہ 1.5 سال کے لیے زرعی قوانین پر عمل درآمد کو معطل کر دیا جائے اور اس عرصے میں کسانوں سے بات چیت کی جائے۔ انہوں نے 20 جماعتوں کے رہنماؤں کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپنے موقف پر بدستور قائم ہے۔ اس سے پہلے بجٹ اجلاس کے آغاز پر 20 جماعتوں نے صدر کے خطاب کا بائیکاٹ کیا تھا، جس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی جماعتوں کے ساتھ اجلاس کیا۔ پیر کو حکومت پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کرنے والی ہے اور توقع ہے کہ بجٹ اجلاس میں کسانوں کی تحریک کے معاملے اور نئے زرعی قوانین پر شدید ہنگامہ ہوگا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں شفا یاب ہونے والے کورونا مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں جمعے اور ہفتے کے درمیان 24 گھنٹے کے دوران 14,000 سے زیادہ مریضوں کو اس موذی وبا سے شفا یابی ملی، جس سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,04,00,000 اور 15,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہفتے کی صبح ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے نئے کیسوں میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ایک بار پھر بڑی کمی آئی ہے اور یہ تعداد 13,083 رہی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد 1,07,40,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسی عرصے میں 14,808 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 1,04,015,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہندوستان میں جمعے اور ہفتے کے درمیان 24 گھنٹے کے دوران 137 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے، جس سے ہندوستان میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,54,200 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دہلی میں اسرائیلی سفارتخانے کے قریب جمعے کو ہونے والے ایک دھماکے میں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کو کچھ سراغ ملے ہیں۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق دہلی پولیس کی تحقیقاتی ٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ اسپیشل سیل کو جائے وقوع سے ایک خط ملا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ دھماکہ ایک ٹریلر ہے۔ پولیس کے بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ CCTV فوٹیج میں دو مشتبہ افراد کو دیکھا گیا ہے، جن کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جمعے کی شام دہلی میں غاصب صہیونی حکومت کے سفارت خانے کے قریب ایک دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں پاس کھڑی 2-3 کاروں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ تاہم اس دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا اور کسی افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع نہیں ہے۔ واضح رہے کہ سن 2012 میں بھی دہلی میں اسرائیلی سفارتخانے کے قریب اسی طرح کا ایک دھماکہ ہوا تھا اور اسرائیلی سفارتخانے نے دعویٰ کیا تھا کہ اس میں ایک شخص زخمی ہوا ہے، تاہم 8 سال گزر جانے کے بعد ابھی تک وہ زخمی شخص کیمرے کے سامنے نہیں آ سکا ہے۔ غاصب اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات پر نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اس طرح کے دھماکے خود کراتی ہے، جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا اور اس کا مقصد لوگوں کی توجہ اپنے مجرمانہ اقدامات سے ہٹانا ہوتا ہے۔ پاکستان میں مزید 2,179 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ کورونا سے 65 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں جمعے اور ہفتے کے درمیان 24 گھنٹے کے دوران کورونا کی وبا نے مزید 65 افراد کی جان لے لی، جس کے بعد اس وبا سے لقمہ اجل بننے والوں کی تعداد 11,623 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں کورونا کے مصدقہ فعال مریضوں کی تعداد 33,439 ہے جو اپنے گھروں، اسپتالوں یا خصوصی مراکز میں زیر علاج ہیں۔ ان میں سے 2,111 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 1,407 افراد نے کورونا کی وبا کو شکست دے دی ہے۔ اس طرح اب 4,98,152 کورونا مریض معاف کیجیے اس طرح اب تک 4,98,152 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تاہم جمعے اور ہفتے کے درمیان 24 گھنٹے کے دوران مزید 2,179 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد کورونا کے مصدقہ مجموعی کیسوں کی تعداد 5,43,214 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ پرائمری، مڈل اسکول اور یونیورسٹیاں 1 فروری سے کھل جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے تعلیم کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ عبوری حکومت کے قیام کا شوشہ بیرونی مداخلت کا راستہ ہموار کرنے کی غرض سے چھوڑا جا رہا ہے۔ افغان خبر رساں ایجنسی آوا پریس کے مطابق قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے اپنے فیس بک پیج پر لکھا ہے کہ عبوری حکومت کے قیام کا معاملہ بیرونی مداخلت کا راستہ ہموار کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر طالبان کو عوامی حمایت، مذہبی جواز اور ملکی فیصلہ سازی پر یقین ہے تو انہیں بین الافغان مذاکرات کی اساس پر جنگ بندی کو قبول کر لینا چاہیے۔ حمداللہ محب کا کہنا تھا کہ طالبان کو ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ افغانستان کے عوام جمہوریت اور اپنے آئین کی قدر و قیمت کو پوری طرح محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بیان طالبان وفد کے سینئر رکن عباس استانک زئی کے اس بیان کے بعد دیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جب تک صدر اشرف غنی اقتدار سے علیحدہ نہیں ہو جاتے، طالبان اس وقت تک افغان عوام سے امن مذاکرات نہیں کریں گے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بشار جعفری نے تاکید کی ہے کہ امریکی حمایت یافتہ دہشت گرد اور کرد ڈیموکریٹک فورس شامی بچوں کے خلاف اپنے جرائم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بشار جعفری نے بچوں کے بارے میں سلامتی کونسل کے آن لائن غیر سرکاری اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ شام میں امریکی حمایت یافتہ دہشت گرد اور کرد ڈیموکریٹک فورس شامی بچوں کے خلاف اپنے جرائم، من جملہ قتل، اغوا اور انہیں استعمال کرنے کے لیے علاقے کے مختلف ملکوں کے جنگی علاقوں میں منتقل کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام کی حکومت بے پناہ دباؤ کے باوجود دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرائے جانے والے علاقوں اور سرکاری اداروں میں پناہ لینے والے بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کے معاملے میں رابرٹ میلے کو خصوصی ایلچی بنا دیا ہے۔ رابرٹ میلے سابق امریکی صدر باراک اوباما کے دور حکومت میں خارجہ پالیسی کے مشیر تھے۔ وہ ایک امریکی تھنک ٹینک کے ممبر ہیں اور انہوں نے سن 2015 میں ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ہونے والے جوہری معاہدے میں اہم رول ادا کیا تھا، حالانکہ امریکہ سن 2018 میں اس معاہدے سے نکل گیا تھا۔ واضح رہے کہ رابرٹ میلے کے خصوصی ایلچی منسوب ہونے سے ریپبلیکنز ناراض ہیں اور انہوں نے بائیڈن کے اس اقدام پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ یمن کی اعلی انقلابی کمیٹی کے سربراہ محمد علی الحوثی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے نمائندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سعودی اتحاد کے وحشیانہ حملوں سے یمن میں ہونے والی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے کے لیے یمن کا دورہ کریں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلی انقلابی کمیٹی کے سربراہ محمد علی الحوثی نے ہفتے کے روز ایک ٹویٹ میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے نمائندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سعودی اتحاد کے وحشیانہ حملوں میں یمن میں ہونے والی تباہ کاریوں، افسوسناک صورتحال اور انسانی المیہ کا جائزہ لینے کے لیے یمن کا دورہ کریں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ سعودی اتحاد کی جارحیت کے نتیجے میں یمن کی صورتحال ایسی ہی ہو گئی ہے کہ اسے سب سے بڑے انسانی المیہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں، اور سامعین خبروں کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، ہو کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، آپ کی شان بڑی ٹل گئی سخت گھڑی، ٹل گئی سخت گھڑی، در کھلے مجھ پہ کئی آپ کے در کے سبب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، دل نے لا
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
Oh, oh, oh. متشابهات.
اسلام میں بعض گناہ انسان کو ابدی عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں، کیا یہ واقعی عدل و انصاف ہے کہ ایک محدود گناہ کے لیے انسان کو ابدی عذاب میں گرفتار کر دیا جائے؟
یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اور آدمی کو اللہ نے چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی دی ہے، تو یہ بھی سوال آدمی کے سوچنے اور فکر کرنے پر دلالت کرتا ہے. ظاہر ہے جب آدمی فکر کرتا ہے تو طرح طرح سے اس کے سامنے سوالات آتے ہیں، اور دین سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ سوال علم کی کنجی ہے، جب تک سوال نہیں ہوگا تو حقیقتیں سامنے نہیں آئیں گی. بہت اچھا سوال ہے کہ جب ہم اس دنیا میں گناہ کرتے ہیں تو ہمارا گناہ محدود ہوتا ہے، ایک گھنٹے کا، دو گھنٹے کا، تین گھنٹے کا، ایک مہینے کا، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ اللہ کے یہاں ملتی ہے تو لامحدود سزا ہوتی ہے، دائمی سزا ہوتی ہے. یہ سوال ہے یا اعتراض ہے، یہ یقیناً سوچنے سے یہ سوال پیدا ہوا ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایک دو گناہ کی بنیاد پہ اتنی بڑی سزا دیتا ہو. اصل مسئلہ گناہ یا جنت میں جانے کا یا جہنم میں جانے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ انسان کی تطہیر کا ہے. چونکہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ نجس اور نجاست دونوں کا داخلہ ممنوع ہے، کوئی بھی نجس چیز، کوئی بھی نجاست جنت میں نہیں جا سکتی. لہٰذا جب گناہ کرتا ہے آدمی تو وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، اس میں ایک نجاست و خباست پیدا ہو جاتی ہے، قباحت اس کے وجود میں آ جاتی ہے جو اسے جنت کے قابل نہیں رہنے دیتی. ایسا نہیں ہے کہ آدمی دو چار نیکیاں کر کے فوراً جنت میں چلا جائے. جب دو چار نیکیوں کے بعد آدمی جنت میں نہیں جا سکتا تو دو چار گناہ کرنے کے بعد بھی آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا. اصل مسئلہ تطہیر کا ہے کہ آدمی اپنی فطرت کو پاک کرے، اپنی نفس کو پاک کرے، اور اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ مختلف طریقے سے گناہ جب آدمی کر لیتا تو اس کی اللہ تطہیر کرنا چاہتا ہے، اس کائنات میں تطہیر. مثلا اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ آدمی کے وجود میں جو گندگی گناہ کے ذریعے سے پیدا ہو گئی ہے، جو اللہ کی دوری پیدا ہو گئی ہے گناہ کر کے، اس کی نافرمانی کر کے، وہ توبہ کے ذریعے سے اس گندگی کو دور کرے، اپنی تطہیر کرے اپنے نفس کی، اسے پاکیزہ بنائے. یا پھر کچھ بیماریاں ہیں جس سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اللہ کے اور اس کے درمیان گناہ نے دوری پیدا کر دی ہے. جب اللہ کا بندہ بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ بیماری کی وجہ سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے رابطہ ہوتا ہے اس کا، تو پھر وہ اپنے نفس میں ایک طرح کی طہارت پیدا کر لیتا ہے. اسی طرح سے وقت نزع کی تکلیف ہے، اسے رکھا گیا ہے عالم جاکنی میں، آدمی کی تطہیر ہو جاتی ہے گناہوں سے، چونکہ اس وقت جب وہ مصیبت کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے اور اللہ کی یاد اسے تطہیر کی طرف لے جاتی ہے. جب اس سے بھی انسانوں کی تطہیر نہیں ہو پاتی تو عالم برزخ میں طرح طرح کی مشکلات اسے پیش آتی ہیں تاکہ تطہیر ہو سکے. پھر اس سے بھی تطہیر نہ ہو سکے پھر آئمہ طاہرین کی شفاعت رکھی گئی ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی تطہیر ہو جائے. تطہیر ہو جائے گی تو آدمی جنت کا مستحق بن جائے گا. جب آدمی نجس ہوتا ہے اور اس قابل نہیں رہ جاتا کہ نہ شفاعت آئمہ کام آ سکے، نہ عالم برزق کا عذاب اس کی تطہیر کر سکے، نہ جاکنی کے عالم میں نہ بیماریاں، تو وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن حکیم نے کافرین کے لیے عذاب خالدہ کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے کفر پہ باقی رہتے ہیں اور ان کے نفس میں کفر کی نجاست باقی رہتی ہے، وہی لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. ورنہ عام گناہگاروں کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو سکیں. اللہ کی بنا اس پہ نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں بھیجے، بلکہ اللہ کی بنا اس پہ ہے کہ اس کے بندے اس کے بن کے رہیں، اور جو مقام اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا اور پسند کیا ہے اسی مقام کو بندے حاصل کر سکیں، اور اس کی جگہ جنت ہے. آدمی چونکہ مختار ہے اس لیے تو جنت و جہنم اس کے عمل پہ منحصر ہے، ورنہ اللہ کی بنا اس پہ ہے کہ اپنے بندوں کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات دے سکے اور ہر طرح کی آسائش فراہم کر سکے، یعنی جنت میں داخل کر سکے.
قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا، لہٰذا اس اعتبار سے اگر مسئلے نظام حکومت کو دیکھا جائے تو زمین پر نظام خلافت ہی حاکم ہونا چاہیے، تو پھر شیعہ کیسے نظام امامت کی بات کرتے ہیں؟
یہ سوال مسلمانوں کے ذہن میں بہت آتا ہے، ہمارے صاحبان علم، طلاب اور عوام کے ذہن میں بہت آتا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں جو یہ دو لفظ پائے جاتے ہیں، امام اور خلیفہ، تو ان کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جب خداوند عالم نے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کر دیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو بس ہمارے درمیان میں خلافت ہی ہونی چاہیے تھی، لیکن ایک دوسرا لفظ آیا ہے امامت کا، امام۔ تو یہ لفظ امام کہاں سے آیا ہے اور یہ کیوں استعمال ہوتا ہے، اور مذہب شیعہ لفظ امام کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں کے معنی پر، دونوں کی ذمہ داریوں پر اور دونوں کی کوالٹیز پر، معنی و مفاہیم پر غور و فکر کرنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے ہر کام کے آغاز اور انجام میں مستخلف انہوں کا تابع ہوتا ہے، یعنی جس نے اس کو خلیفہ بنایا ہے وہ اس کا تابع ہوتا ہے، وہ خلیفہ بنانے والے کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ لہذا خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس نے اسے خلیفہ بنایا ہے اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے اپنے آپ کو مزین کرے۔ اس وجہ سے کہ خلیفہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جس نے اس کو اپنا جانشین بنایا ہو، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، یعنی میں اپنے صفات کا مظہر بنانے والا ہوں، یعنی میں ایسی مخلوق، ایسا انسان بنانے والا ہوں کہ جس میں میری تمام کی تمام صفات متجلی ہوں گی۔ تو خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی نے اپنا جانشین بنایا ہو۔ لیکن امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کے اس سے اعلی اور بالا معنی پائے جاتے ہیں۔ خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ جس وقت پیغمبر اکرم مدینے سے کہیں جایا کرتے تھے تو اپنا کسی کو بھی خلیفہ بنا کے جایا کرتے تھے۔ اب وہ خلیفہ رسول اسلام جیسا ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ خلیفہ عام خلیفہ ہوتا تھا۔ لیکن امام ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو دنیاوی اور دینی تمام ضرورتوں کو لوگوں کی پورا کرتا ہے، جو تمام کے تمام مشکلات کا حل تلاش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب ابراہیم خلیفہ نہیں تھے بلکہ جناب ابراہیم امام تھے۔ امامت کا وہ عہدہ ہوتا ہے کہ جو نبوت اور رسالت پر غالب ہوتا ہے، نبوت سے بھی افضل ہوتا ہے اور رسالت سے بھی افضل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں چیزیں ایک انسان میں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام میں دونوں چیزیں پائی جاتی تھیں، وہ امام بھی تھے اور وہ رسول خدا کے خلیفہ بھی تھے۔ اسی وجہ سے امام کا درجہ بلند و بالا ہوتا ہے، لیکن خلیفہ کا اس کے بنسبت بہت نیچا درجہ ہوتا ہے۔
کہتے ہیں کہ اہل تشیع کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ تقیہ کرتے ہیں، اور جو ان میں تقیہ نہیں کرتا وہ شیعہ ہی حساب نہیں کیا جاتا۔ یہ کس طرح کا عقیدہ ہے، اور کیا اس پر قرآنی آیت سے دلیل پیش کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ تقیے کا جو مسئلہ ہے وہ صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تقیے کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے، تقیے کا حکم سنت پیغمبر نے دیا ہے. لہذا جو بھی قرآن اور سنت پیغمبر کو مانتا ہے، اپنے کو سچا مسلمان سمجھتا ہے، تو اس کو چاہیے اس حکم قرآنی پر عمل کرے. ایک چیز میں عرض کر دوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں صاحب جو تقیہ ہے وہی نفاق ہے، شیعہ لوگ تقیہ کرتے ہیں لہٰذا وہ منافق ہوتے ہیں. دیکھیے تقیہ اور نفاق میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تقیہ ایک الگ چیز ہے اور نفاق اور منافق ہونا ایک الگ چیز ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے نفاق یہ ہے کہ انسان کے دل میں کفر ہو لیکن زبان پر ایمان ہو. تقیہ اس کے برعکس ہے، انسان کے دل میں ایمان ہے لیکن مصلحتاً انسان کی زبان پر کلمہ کفر آ جاتا ہے. تو اس بنا پر تقیہ الگ ہے اور نفاق الگ ہے. تقیہ کا حکم حدیث میں بھی وارد ہوا ہے، تقیہ کا حکم قرآن کریم میں بھی وارد ہوا ہے. تقیہ کے سلسلے میں پہلی حدیث جس کو شیخ مظفر علیہ الرحمہ نے عقائد امامیہ میں کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طریقے سے نقل کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں التقیہ تو دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ لا دینا لمن لا تقیت لا، جو انسان تقیے کو چھوڑ دیتا ہے وہ اصلاً بے دین ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی دین نہیں ہوتا. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اعتقادات میں اس طریقے سے عبارت نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں انہا واجبتن، تقیے کا موضوع اگر فراہم ہو جاتا ہے تو تقیہ کرنا انسان پہ واجب ہو جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں من ترکہا کانا بمنزلت من ترک الصلاح، جو انسان جان بوجھ کے تقیے کو چھوڑ دیتا ہے گویا ایسا ہے کہ اس نے نماز کو چھوڑ دیا ہے. یہ ہیں دو احادیث جس کو میں نے تقیے کے ضمن میں عرض کیا. اس کے علاوہ سینکڑوں احادیث آپ کو کتب احادیث میں ملیں گی جو تقیے سے متعلق ہیں. قرآن کریم میں بھی بہت سی جگہوں پر تقیے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے انسان کو تقیہ کرنا چاہیے. جس میں آل عمران کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں مومنین کو چھوڑ کر، اور جو انسان اس کام کو انجام دے گا اس نے الہی فعل کو انجام نہیں دیا بلکہ شیطانی فعل کو انجام دیا ہے. پھر یہ جملہ ہے اللہ ان تتقوا منہم تقا، لیکن اگر بطور تقیہ ان سے مل رہے ہو، ظاہری تعلقات رکھے ہوئے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے جناب عمار یاسر کے قضیے میں آپ کو ملے گا کہ آپ نے تقیہ فرمایا اور آپ نے اب تقیہ کر کے اپنی جان کو بچا لیا. سورہ نحل کی آیت نمبر 104 میں آپ ملاحظہ کیجئے گا جس میں اللہ نے یہ کہا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو انسان ایمان کے بعد کفر اختیار کرے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. یہ جملہ بھی تقیے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے اور وہ حالت مجبوری میں کلمہ کفر کو زبان پہ لے آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی کا نام تقیہ ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
زہد یعنی سادہ زیستی. اگر اسلامی تعلیمات انسان کو زہد و سادہ زیستی کی دعوت دیتی ہے تو پھر وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا اختراع کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اس میں ایک طرح کا تضاد نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے ہمیں مشخص کرنا پڑے گا کہ زہد کسے کہتے ہیں, زاہد کسے کہتے ہیں. یہ لغت میں, بعض لغت میں جو معنی کیے ہیں, جیسے المنجد میں جو معنی کیے ہیں, اس نے کہا ہے کہ ترک دنیا لتخلل العبادہ, یعنی دنیا کا ترک کرنا کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے. اس نے دو چیز کو, اس تعریف میں دو چیز کو الگ الگ کر دیا ہے, کہ دنیا اور ہے اور آخرت اور ہے. دنیا کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ دنیا ہے, آخرت کے لیے جو کام کیا جائے گا اس کا نام عبادت ہے. خیر, زاہد وہ ہے جو تمام دنیا کو ترک کر کے وہ لگ جائے کس میں؟ عبادت کے, آخرت کے امور میں. اسلام, یہ تعریف اصل میں مسیحیت کی تعریف ہے, یہ سرکہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعریف جو ہے وہ یہ روحانیت کی طرف جو ہے دعوت دیتی ہے, اور اسلام بالکل اس کے مخالف ہے. اسلام کہتا ہے لا روحانیت فی الاسلام, اسلام میں روحانیت نہیں ہے اصلاً. بس یہ تعریف جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, بلکہ بہت سے مکاتب فکر جس کو دنیا کہتے ہیں کہ اسلام اس کو عین عبادت سمجھتا ہے. مثال کے طور پر تجارت ہے, زراعت ہے, یہ تمام چیزیں انسان نوکری کرتا ہے, یہ سب چیزیں جو کرتا ہے, ہم اس سے سوال یہ ہوگا کہ یہ کس ہدف کے تحت ہے, کس ہدف کے لیے کر رہا ہے. اگر انسان زراعت کر رہا ہے یا جو ہے وہ تجارت کر رہا ہے, کشاورزی کر رہا ہے, یعنی یہ ساری عمر جو انجام دے رہا ہے زندگی کے, وہ اگر اس لیے کر رہا ہے کہ نان و نفقہ بچوں کا فراہم کر سکے اور جو ہے وہ معاشرے کی اقتصاد کو مضبوط کرے, اللہ کے لیے اگر یہ سارے کام ہوں, تو یہی عین عبادت ہے. اس کا یہ عبادت سے جدا نہیں ہے. اس لیے کہ زاہد جو معاشرے میں جس کو زاہد کہتے ہیں اور جو اسلام یعنی جس کو زاہد کہتا ہے, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. زاہد جو معاشرہ ہمیں کہتا ہے, ہر وہ آدمی جو کم پر قناعت کرے اسے زاہد کہتے ہیں, لیکن اسلام ہر کم پر قناعت کرنے والے کو زاہد نہیں کہتا ہے. بلکہ زہد کا تعلق مثلا مال ہے, ثروت ہے, دولت ہے, ان تمام چیزیں, یا پوسٹ و مقام ہے, یہ تمام چیزیں سب سے پہلے پوچھا جائے گا کس ہدف کے تحت ہے. اگر اللہ کے لیے ہے, اگر اس کا ہدف جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا یعنی ہدف جو ہے وہ اللہ ہے, تو یہی عین عبادت ہے, یہی زہد ہے. لیکن اگر حتیٰ عبادت ہو, اگر انسان عبادت کر رہا ہے, انجام دے رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, مگر اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے, تو وہ زہد نہیں ہے, وہ زاہد نہیں ہے. تو یہ بہت فرق ہے. زاہد کسے کہتے ہیں, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم اسلام میں جو کہا ہے, اسلام یہ دیکھا کہ ہدف کیا ہے. اگر مقصد اللہ کے لیے ہے, تو اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرے گا وہی زہد ہے, اور اگر اللہ کے لیے کام نہ ہو تو وہ زہد کے بالکل منافی ہے. مثال کے طور پر اب یہ کہ ٹیکنالوجی وغیرہ انسان اگر زاہد ہو جائے گا تو اس سے منافعات رکھتا ہے, نہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے, منافعات قطعاً نہیں رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیے, مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھیے ایک فردی زندگی ہے اور ایک ہے کہ دوسرے کے لیے کام کرنا. مولا کائنات نان اور روٹی کھاتے تھے, نان کھاتے تھے یعنی جو کھاتے تھے, جو کی روٹی کھاتے تھے, لیکن کام کتنا کرتے تھے وہ دیکھیے, جو ہے وہ جو ہے زراعت بھی کرتے تھے, وہ کنواں بھی کھودتے تھے, وہ پانی بھی ڈالتے تھے. یہ سب چیزیں وہ اختیارات میں آئیں گی, یہ ساری چیزیں مولا کائنات خود کرتے تھے. حتیٰ ملتا ہے روایت میں کہ مولا کائنات جاتے تھے, کام کرتے تھے, اور جب واپس آتے تھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا پورا پورا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. تو ایک کم قناعت کرنا ہے زہد, لیکن کس ہدف کے تحت, کس ہدف کے تحت انسان کر رہا ہے؟ اگر یہی چیزیں اللہ کے لیے ہیں تو عین زہد اور عین عبادت ہے. اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو حتیٰ عبادت, نماز, روزہ بھی ہو تو وہ بھی زہد نہیں ہے, وہ بھی دنیا داری ہے. لہذا ہمیں مشخص کرنا پڑے گا زاہد کسے کہتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ہدف کیا ہے. اگر ہدف اللہ کے لیے ہے تو وہی زہد ہے, اگر ہدف اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ زہد نہیں ہے بلکہ دنیا پرستی ہے. اسی لیے جس وقت ایک شخص آیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور وہ زہد پہ بحث کرنے لگا, تھے امام نے فرمایا کہ اگر زہد سے مراد یہی ہے جس کو تم کہتے ہو, تو یہ بتاؤ جناب یوسف جب زندان سے باہر آئے تھے تو انہوں نے کس چیز کا مطالبہ کیا تھا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یعنی جناب یوسف آ کے کتنی بڑی پوسٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے خزانہ داری کی وزارت دے دی جائے. خوب قرآن نے اس کو نقل بھی کیا ہے اور قرآن نے اس کی مذمت نہیں کی ہے, اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یوسف جو ہے دنیا پرست نہیں تھے, وہ خدا پرست تھے. پس خدا نے, یعنی جو اسلام نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ لذت پرستی، یعنی خود انسان کا انسان ہم مغم دنیا نہ ہو، لذت پرستی شہوت پرستی یہ زہد کے منافی ہے، لیکن اگر انسان دنیا حاصل کر رہا ہے دوسری چیزوں کے لیے، عبودیت و بندگی کے لیے، تو یہ عین زہد عین عبادت ہے. جیسا کہ جناب جو ہے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام خود یہ جو ہے اتنی بڑی حکومت رکھنے کے باوجود روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ جو ہے وہ چٹائی بن کے اپنا جو ہے وہ نان و نفقہ جو ہے وہ حاصل کرتے تھے اور سادی روٹی کھاتے تھے. لہذا یہ سب اختراعات اصلا منافعت نہیں ہے زہد کے، بلکہ یہ معاون ہیں، زہد معاون ہے اختراعات کے.
ایک عورت اپنے شوہر کی جانب سے اظہار محبت کو کتنا پسند کرتی ہے، اور اسلامی نقطۂ نگاہ سے بیوی کے لیے شوہر کی جانب سے اظہار محبت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت ہی اہم سوال ہے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ اور اسی طرح سے زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت کس طریقے کا ہونا چاہیے. جس دیکھیے اس میں ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ تخلیقی اعتبار سے فرق ہے عورت اور مرد میں، یعنی مرد کی جو تخلیق ہے وہ مختلف ہے کس سے، یعنی عورت سے. عورت کے اندر اللہ نے یہ قدرت دی ہے، عورت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بچے کو جنم دے سکتی ہے، بچے کو دودھ پلا سکتی ہے مثلاً، لیکن یہ صلاحیت مرد کے اندر نہیں ہے. لیکن بالعکس مرد میں کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو مثلا عورت کے اندر نہیں ہے. مثلا مرد کا جو مجسم ہوتا ہے، جو سٹرکچر ہے مرد کا ذاتی طور پہ، وہ عورت کے سٹرکچر سے، عورت کے جسمانی ساخت سے مختلف ہوتا ہے اور بہت ہی سخت ہوتا ہے، بہت ہی دشوار، چونکہ اس کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو بہت سارے امور میں باہر رہنا پڑتا ہے. لہذا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ یہ بہت بھاری بھرکم بوجھ اٹھا سکتا ہے، لیکن عورت کے جسم میں اتنی سخت نہیں ہوتی ہے. لہذا زیادہ جذبہ عورتوں میں پایا جاتا ہے، مردوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لیکن غلبہ جذبے کا ہی ہوتا ہے. زیادہ تر مہر و محبت اور مہربانی، ہمدردی، بخشش، جود و سخاوت اس کی پیاسی ہوتی ہے مثلا عورتیں. مرد اگر چاہے تو مرد کے سامنے اگر اظہار بھی نہ ہو، لیکن عورت چاہتی ہے کہ اس کے سامنے اپنا شوہر اظہار کرے کہ اس سے وہ محبت کرتا ہے. عورت جو ہے عشق کی تمنا کرتی ہے، مرد جو ہے وہ شہوتوں کے پیچھے رہتا ہے، لذتوں کے پیچھے ہوتا ہے. مرد جو ہے وہ عورت کو پسند کرتا ہے، پھر اس کا انتخاب کرتا ہے، لیکن عورت اس بات کے لیے ترستی ہے کہ وہ مرد اسے درک کرے اور اس کے ساتھ محبت کرے. یہ فرق ہے جو پایا جاتا ہے. لہذا عشق کا جو رشتہ ہے، محبت کا رشتہ جو ہے میاں بیوی کے درمیان، وہ ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے. لہذا اظہار کرے اس محبت کو. روایتوں میں بھی آیا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 20 میں روایت ہے، یہ بہت ہی پیاری روایت ہے جس کی طرف کم توجہ کی جاتی ہے. فرماتے ہیں قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. ترجمہ یہ ہے کہ انسان یعنی ایک شوہر اپنی زوجہ سے یہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، مجھے تمہارا عشق ہے، یہ بات اس عورت کے دل سے کبھی بھی نہیں نکلتی، وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں رہتی ہے، ہمیشہ اس کے دل میں رہتی ہے. نبی فرماتے ہیں کہ اس کے قلب سے یہ بات کبھی نہیں نکلتی. لہذا اظہار کرنا، یعنی اپنی بیگم کے سامنے، زوجہ کے سامنے اظہار کرے، وہ اس بات کے لیے تڑپتی ہے، ترستی. اسی طرح سے فرماتے ہیں نبی پاک ایک اور حدیث پاک میں کہ کلما ازداد لعبد ایمانا ازداد حب للنساء، جتنا انسان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ انسان کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اب جو اپنی زوجہ کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہوگا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کا زیادہ درجہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، ایمان میں اس کے اضافہ ہوا ہے۔ اب جو محبت نہیں کرتا اس طریقے سے، اظہار سے کتراتا ہے، یا اس طریقے کا جس طرح نبی پاک تقاضا کرتا ہے شوہروں سے کہ وہ اپنی بیگموں سے اپنی زوجہ کے ساتھ محبت کرے، اگر نہیں کرتے تو ان مردوں کو تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ ایمان میں کہاں پہ کمی واقع ہوئی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سب مردوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے زوجہ کے ساتھ حسن سلوک اور حسن محبت سے پیش آئے۔
Thank you.